نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ذنوبنا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے سلسلے میں خطبات چل رہے ہیں. بات یہاں تک پہنچی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ میں کیسے اپنی دعوتی زندگی کا آغاز کیا. ابتدا میں آپ نے کن امور کی طرف توجہ کی؟ میرے بھائیوں، مقصد واقعات سنانا نہیں، لیکن چونکہ سیرت دین ہے، لوگوں کے لیے رہنمائی ہے کہ ہم بھی اگر معاشرے اسلامی بنانا چاہتے ہیں، اللہ کے دین کو عملاً قائم کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے لائحہ عمل، طریقہ کار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے گا. یاد رکھیے ایک اصولی بات ہے کہ بدلتے ہوئے حالات کو دیکھ کر، تقاضوں کو دیکھ کر کہ دنیا کیا کر رہی ہے، لوگ کیا کہتے ہیں، کیا چاہتے ہیں، اس کے مطابق دین پر عمل نہیں ہو سکتا، بلکہ طریقہ کیا ہے کہ ہر قسم کے حالات میں رہنمائی اسلام کی آسمان سے آنے والی وحی کے ذریعے اس رہنمائی کو اختیار کرتے ہی چلے جانا، مشکلات کو برداشت کرنا، حالات کو بہانہ نہ بنانا، تقاضوں کو سامنے رکھ کر دین کو نہیں بدلنا، بلکہ ہر چیز کو دین کے مطابق تبدیل کرتے چلے جانا، اپنے آپ کو بنانا، سنوارنا، معاشرے اصلاح کرنا، گھروں کی اصلاح کرنا، خاندان، برادریاں، بیوی بچے، ہر کسی کو دین کے مطابق استوار کرنا، یہ سبق ہے سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اگر ہم اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں تو انشاءاللہ العزیز مشکلات پیش نہیں آئیں گی۔ اللہ اکبر، آپ غور کریں، اللہ تعالی بدلتے ہوئے حالات میں نبیوں کو بھیجتا رہا ہے، کتابوں کو بھیجتا رہا ہے، ترمیمیں بھی ہوتی رہی ہیں، پہلے ایک حکم آیا، دوسرا نبی دوسری شریعت لے کر آ گیا، اس میں نئے احکام آ گئے، یہ ہوتا رہا ہے، لیکن سب سے آخر میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور یہ بات کہہ دی گئی کہ بس اب تبدیلی نہیں ہوگی، جو تبدیلی ہو سکتی تھی وہ رب العالمین نے کر دی، جو ترمیم ضروری تھی وہ اللہ کی طرف سے ہو چکی، اب نہ کوئی تبدیلی ہے، نہ کوئی ترمیم ہے، نہ کوئی تنسیخ ہے، نہ کسی حکم کو معطل کرنا ہے، بس عمل کرنا ہے، عمل کرنا ہے، یہ راستہ بتایا گیا ہے۔ اللہ اکبر، آؤ ہم ذرا غور کریں کہ ہم نے بھی ملک بنایا، یہاں ہمیں کیا طریقے اختیار کرنے چاہیے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے کیا سبق ملتا ہے، یہ باتیں بڑی ضروری تھیں، آج بھی ضروری ہیں، اصلاح اسی کی بنیاد پر ہوگی۔ ذرا غور فرمائیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں پہنچے، سب سے پہلے قباء میں، قباء یہ مدینے سے کچھ فاصلے کے اوپر ایک آبادی ہے، وہاں اللہ کے رسول آ کے رکتے ہیں، اہل مدینہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں استقبال کیا ہے، قبائل نے جمع ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کہا ہے، بڑی خوشیاں منائی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چار دن قباء کے اندر ٹھہرے ہیں، ان چار دنوں کے اندر اندر اللہ کے نبی نے قباء میں مسجد کھڑی کر دی، صرف چار دن قیام کیا، پانچویں دن وہاں سے رخصت ہو گئے، لیکن مسجد بنا دی۔ سبحان اللہ، کیا مطلب ہے، کیا دعوت ہے مسلمانوں کو کہ جب تمہیں آزادی مل جائے، اللہ تعالیٰ تمہیں امن کی جگہ دے دے، بس وہاں پھر تم نے اجتماعی زندگی بسر کرنی ہے، مسجد کو بنانا ہے، مسجد تمہارا مرکز ہے، مسجد کے ساتھ تمہاری محبت، تمہارا گہرا تعلق، نمازوں کے اوقات میں اس میں حاضری، اور یہ تعلیم و تربیت کا مقام۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چار دن قیام کیا، مسجد کھڑی کر دی، اللہ اکبر، پھر وہاں سے رخصت ہو گئے۔ پانچویں دن جمعہ کا دن ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں جمعہ کی نماز پڑھائی، اور جمعہ کی نماز پڑھانے کے بعد مدینہ کے اندر داخل ہو گئے۔ مدینہ شہر بہت چھوٹا سا شہر تھا، اگر آپ اس دور کے شہر کو سمجھنا چاہیں تو یوں دیکھ لیں جیسے آج مسجد نبوی، تقریباً جتنے حصے میں مسجد نبوی اس وقت بنی ہوئی ہے سارا مدینہ تقریباً اتنا ہی تھا، بس اس سے بڑا نہیں تھا، چھوٹی سی آبادی، چھوٹا سا شہر، یہ مدینہ آج اس پورے حصے میں مسجد نبوی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں پہنچ گئے، پہنچنے کے بعد جہاں اللہ کے رسول کی اونٹنی بیٹھی، لوگوں نے کہا، ہر کسی نے کہا کہ ہمارے گھر تشریف لائیں، اس مہمان کا استقبال ہم کریں گے. ہر کوئی آگے بڑھ بڑھ کر اونٹنی کی مہار پکڑتا ہے، پکڑ کے کوشش کرتا ہے میں اپنے گھر میں لے کے چلوں، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں لوگوں اس کی مہار چھوڑ دو، یہ اونٹنی خود نہیں چل رہی، اس کو آسمان سے چلایا جا رہا ہے، یہ جہاں بیٹھے گی اللہ کے حکم سے بیٹھے گی، تم اس کو بیٹھنے پہ مجبور نہ کرو، اس کی مہار پکڑ کے اپنے ساتھ چلانے کی کوشش نہ کرو، یہ اللہ کی طرف سے مامور ہے. اونٹنی بیٹھ گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں اترے، پھر کھڑی ہوئی، کچھ قدم چلی، واپس پلٹتی ہے، پھر اسی جگہ پر بیٹھتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ سمجھ لیا کہ بس یہیں پر اترنا ہے، اللہ کے رسول اترے. سبحان اللہ، جاؤ تاریخ کی سیرت کی کتابیں پڑھ کے دیکھو، سیرت ابن ہشام کا مطالعہ کرو، جہاں اونٹنی بیٹھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی وہ جگہ ہے جو میں مسجد کے لیے خریدوں گا، یہ جگہ مسجد کی ہے جہاں اونٹنی آ کے بیٹھ گئی، اللہ کی طرف سے مامور ہے، اللہ کے حکم پر چل رہی ہے، رک رہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جگہ کو مسجد کے لیے خرید لیا، مسجد کے لیے خرید لیا. اور سب سے پہلے مدینہ پہنچ کر کیا کام کیا؟ مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام سب کے سب پتھر اٹھا اٹھا کے لا رہے ہیں، گارا بنا کے لگا رہے ہیں، اللہ کے رسول بھی ساتھ ہیں، سبحان اللہ ساتھ ہیں، اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں، بڑی خوشی اور شوق کے ساتھ مسجد تعمیر ہو رہی ہے، مسجد تعمیر ہو رہی ہے. میرے بھائیوں، ایسے مسجدوں سے گہرا تعلق رکھنا چاہیے، یہ ایمان کا جز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا دل مسجد میں لگتا ہے وہ سمجھ لے کہ میرے دل کے اندر ایمان ہے، مسجد کی محبت ایمان کی علامت ہے. اور جس کو مسجد میں بیٹھنا پسند نہ ہو، مسجد میں بیٹھ کر ذکر کرنا پسند نہ ہو، لمبی نماز پسند نہ ہو، فرمایا ایک آدمی آتا ہے، آ کر مسجد میں جلدی جلدی نماز پڑھتا ہے، اللہ کے رسول نے اس کی مثال دی جیسے مرغا دانے چگتا ہے، دانے ٹھونگے لگاتا ہے، فرمایا ایسے جلدی جلدی نماز پڑھ کے، جلدی جلدی نماز پڑھ کے وہ واپس جانے کی کوشش کرتا ہے، اس کا دل مسجد میں نہیں لگتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ منافقت کی علامت ہے، اس بندے کے اندر نفاق ہے. جس کے دل میں ایمان ہوگا اس کا دل مسجد کی طرف لگا ہوگا، اور جس کے دل میں نفاق ہوگا اس کے دل میں مسجد کی محبت نہیں ہوگی، وہ پسند کرے گا اپنے گھر کو، اپنا گھر، اپنا نظام، اپنا کاروبار، اس کو وقت دینا، اس کو اہمیت دینا، اس کو جا کر دیکھنا، خوش ہونا. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ منافق کی علامت ہے کہ اس کا دل مسجد میں نہ لگے. میرے بھائیوں، غور کرتے چلے جاؤ، اپنا محاسبہ، اپنے دین کی حالت، اپنے ایمان کی کیفیت، کیا صورت حال ہے. مسجدوں میں دل لگتا ہے، مسجد میں بیٹھنے کو دل چاہتا ہے، فارغ اوقات ہوں، فارغ اوقات ہوں کہاں جائیں، مسجد میں آؤ، مسجد کا حق ہے دو رکعت پڑھو، اس کو تحیت المسجد کہتے ہیں، پھر قرآن مجید کی تلاوت کرو، ذکر کرو اور نماز کا انتظار کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں پتا چل جائے نماز کے انتظار کا اجر کتنا ہے، آنا مسجد میں بیٹھنا، ذکر کرنا، امام کے انتظار میں بیٹھ کر اللہ کا قرآن پڑھنا، اللہ کا ذکر کرنا، اگر تمہیں پتا چل جائے کہ اس کے عوض اللہ کی طرف سے کتنا اجر ملے گا تو تم ہر وقت مسجدوں میں ہی بیٹھے رہو، جانا پسند ہی نہ کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مسجد تعمیر کی ہے، انصار مہاجرین سارے اللہ کے رسول کے ساتھ پتھر اٹھا اٹھا کے لا رہے ہیں، مسجد بن رہی ہے اور کھجور کے پتوں کی چھت جو ہے وہ ڈالی جا رہی ہے، کھجور کی ٹہنیاں بنا بنا کے. اللہ اکبر. صحابہ کہتے ہیں جب بارش ہوتی تو ہم پانی میں کیچڑ میں ہم سجدہ کرتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی مسجد بنائی اور پھر اسی مسجد کے اندر ایک صفہ بنایا. صفہ چبوترے کو کہتے ہیں، چبوترا. یہ تھوڑی سی اونچی جگہ تھی. آج بھی جو مسجد نبی کی زیارت کے لیے جاتے ہیں تو ریاض الجنہ کے بالکل قریب یہ چھوٹا سا ایک چبوترا بنا ہوا ہے، علامت کے طور پر نشانی بیان کی گئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پہ یہ صفہ بنایا تھا. اور وہ صفہ کس لیے تھا؟ مہاجرین آ رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہجرت کا عمل جاری تھا، مکے سے آنے والے مہاجر، قبائل سے ہجرت کر کے آنے والے. جس نے سنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پہنچ گئے ہیں، لوگوں نے بھی ہجرت کرنا شروع کر دی ہے، لیکن مشکلات برداشت بہت زیادہ کی ہیں، ان کے مال روک لیے گئے، بچے روک لیے گئے، کہا کچھ نہیں ساتھ جانے دیں گے. بہت قسم کرسی کے عالم میں یہ مہاجرین وہاں پہنچتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں انتظام کیا ہوا تھا کہ اس صفے میں جو بھی آتا پہلے اس کو کھانے کا انتظام، کپڑے کا انتظام، اس کی تعلیم کا انتظام، تربیت کا انتظام. آپ خود بیٹھ کے وہاں تعلیم دیتے، تربیت کرتے، لوگوں کو اللہ کا دین سکھاتے، سمجھاتے. مسجد کے اندر تعلیم و تربیت کا یہ ادارہ، وہ مسجد مسجد کیا ہے جس میں قرآن کی تعلیم نہ ہو، دین کی تربیت نہ ہو، پورے طریقے سے ان کو سمجھایا نہ جاتا ہو، مسجد کا یہ مقام ہے. اللہ اکبر. اسی مسجد میں اللہ کے نبی سیاست چلا رہے ہیں، وہ دارالحکومت ہے، ایوان حکومت ہے، اللہ کے رسول وہاں بیٹھ کر نظام چلا رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفود سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، سیاست اللہ کے نبی کی مسجد کے اندر چل رہی ہے، اللہ کے نبی کی سیاست مسجد میں چل رہی ہے. اللہ اکبر. تعلیم بھی ہو رہی ہے، تربیت بھی ہو رہی ہے، لوگوں کے جھگڑے ہیں، فیصلے مسجد کے اندر ہو رہے ہیں. یہ ہے مسجد کا مقام. لوگ مسجد کے ساتھ متعلق ہو جائیں، پورے معاشرے کا رخ مسجد کے ساتھ وابستہ ہو جائے، یہ اسلامی معاشرے کی پہلی بنیاد ہے، مسجد کو یہ مقام دینا. اگر ہم بھی معاشروں کو اسلامی بنانا چاہتے ہیں تو میرے بھائیوں، آبادیوں کے اندر ایسے مسجدیں بنا کر مسجدوں سے گہرے تعلق قائم کرنا، تعلیم اور تربیت کے مرکز مسجد کو بنانا اور جمیع امور وہاں بیٹھ کے نمٹانا. مسجد کا امام وہ ہونا چاہیے جو صرف دو رکعت چار رکعت کی امامت نہ کروائے، بلکہ وہ مسجد میں بیٹھ کے اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر فیصلے کرے، لوگ اپنے جھگڑے مسجدوں میں لے کے آئیں. یہ طریقہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. عدالت کہاں لگتی ہے؟ مسجد میں. فیصلے کہاں ہوتے ہیں جھگڑوں کے؟ مسجد میں. یہ نبی کا نظام ہے. جب سے سیاست مسجد سے نکلی، امور معاملات مسجد سے نکل کر باہر ان کو حل کرنے کی کوشش کی گئی، رخ کچہریوں تھانوں کی طرف مسلمانوں کا ہو گیا، تو پھر کیا نتیجہ نکلا؟ سیاست اسلامی نہیں رہی، امور اسلام کے مطابق نہیں چلے، بس مسجد مسجد کو ایسے بنا دیا جیسے غیر مسلموں کے ہاں بھی عبادت خانے ہوتے ہیں، ہندوؤں کے مندر ہوتے ہیں اور عیسائیوں کے چرچ گرجا گھر ہوتے ہیں. بس آؤ وہاں عبادت کرو، متھا ٹیکو، بس کچھ ذکر کرو، ہاتھ اٹھاؤ، دعا کرو. یہ چند عبادات کے لیے مسجد بنانا، میرے بھائی مسجد ایسا عبادت خانہ نہیں ہے جیسے غیر مسلم اپنے اپنے عبادت خانے بناتے ہیں. مسجد کا مقام اور ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کو کیا مقام دیا ہے؟ سارے معاشرے کا رخ، ان کے تمام امور کا رخ مسجد کے ساتھ کر دیا، معاملات کو مسجد سے وابستہ کر دیا. یہ ہے مسجد کا مقام. اور میں نے کئی مرتبہ سمجھدار پڑھے لکھے لوگوں سے بات سنی، کئی مرتبہ کہتے ہو تم مسجد میں سیاست کی باتیں کرتے ہو، اگر سیاست کی بات کرنی تو مسجد سے باہر کرو. یہ اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ، نمازی پرہیزگار، وہ ایسی باتیں کرتے ہیں. اتنا ذہن خراب ہو چکا ہے اور دین سے اتنا دور ہو چکا ہے، کہتے ہیں بھائی سیاست کی بات کرنی تو باہر کرو. اور اس کے پیچھے بھی ایک بات ہے، کیا سیاست اسلامی ہے ہی نہیں؟ آپ کرو سیاست ایمان والی، اسلام والی، وہ مسجد میں ہی ہوگی. اور تم نے مانگنے ہیں ووٹ، دھوکہ دینا، دھوکہ کھانا اور دھوکے کا نام سیاست رکھنا، فراڈ کرنا، جھوٹ بولنا، جھوٹے وعدے کر کر کے لوگوں کو اپنے ساتھ ملانا، ایکسپلوئٹیشن، یہ آج کی سیاست ہے. تو لوگوں نے بھی یہی کہہ دیا، اب یہ سیاست مسجد میں نہیں ہو سکتی. میرے بھائیو، سیاست کا معنی ہوتا ہے امور چلانا، لوگوں کے معاملات کو سلجھانا، لوگوں کے امور کو صحیح سمت میں چلانے کی کوشش کرنا، نگرانی کرنا، کنٹرول کرنا، کوئی کسی کا حق نہ مارے، کوئی کسی کے اوپر ظلم نہ کرے، ہر کسی کا حق محفوظ رہے، حقوق کی حفاظت کا بندوبست کرنا، یہ سیاست. لوگوں کے امور کی نگرانی کرنا، یہ سیاست. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاست کا مقام مرکز مسجد ہے، تعلیم و تربیت کا مرکز مسجد ہے. یہ مقام ہماری مسجدوں کو آج بھی حاصل ہونا چاہیے. انشاءاللہ العزیز معاملات درست ہو جائیں گے. اور جھگڑوں کو لے کے آؤ مسجد میں، اپنے آئمہ و خطباء کے پاس، اور امام خطیب پھر ضرورت ہوگی. کیسے امام رکھے جائیں، کیسے علماء مسجدوں میں رکھے جائیں، آج کل تو ضرورت ہی نہیں ہے، بس صرف وہ آدمی چاہیے جو جنازہ پڑھا لے، جنازہ پڑھا لے، اور جنازہ بھی خاموش. دعا مولوی کو آتی ہے نہیں آتی کیا پتا ہے، بس گنگے خاموش جنازہ پڑھا، اللہ اکبر اللہ اکبر، چار تکبیریں کہیں اور چھٹی. نکاح پڑھا دے مولوی، نکاح کی فیس الگ ہے، جنازہ پڑھائے گا اس کے لیے کپڑے الگ ہیں، اور پھر اس کی خدمت، مسلسل خدمت، کاروبار ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے. اور آج مولوی بننا بھی باقاعدہ ایک پیشہ ہے، مسجدیں بھی باقاعدہ کاروبار کا مرکز ہے، لوگ تیاری اس بنیاد پر ہوتے ہیں، بھائی نکاح اور پھر اسی طریقے سے جنازہ پڑھانا، بچہ پیدا ہو جائے کان میں اذان دینا، اس کی بھی فیس ہے، مولوی کی روٹی لگی ہوئی ہے، اور پھر امامت کروا دے. چند صورتیں الم ترا کیفا سے لے کر سورہ والناس تک مولوی یاد کر لیتے ہیں, چند صورتیں انہی میں نمازیں پڑھاتے رہتے ہیں, انہی میں تراویح پڑھاتے رہتے ہیں, اور پھر چند کلمے یاد کر لیتے ہیں, نکاح پڑھاتے رہتے ہیں, جنازے پڑھاتے رہتے ہیں. اس سے آگے نہ لوگوں کو ضرورت ہے نہ مولوی کو ضرورت ہے. کیسے کردار بنے مسجدوں کا, کیسے معاشروں کی اصلاح ہو, جب یہ طے کر دیا جائے کہ ہمارا امام وہ ہونا چاہیے جو ہماری نماز کا امام ہے, وہ ہماری دنیا کا بھی امام ہے, وہ ہمارے دنیاوی امور کو بھی نمٹائے گا. جس کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں اس سے ہم اپنے جھگڑوں کے فیصلے بھی کروائیں گے, اور کوئی مسئلہ پیش آ گیا فتویٰ اس سے لیں گے. جب یہ ضرورت ہوگی تو مسجدوں میں علماء آئیں گے, مسجدوں میں علماء مقرر ہوں گے, فتویٰ دینے والے, قضاء کی مہارت رکھنے والے, کتاب و سنت کا صحیح علم رکھنے والے, پھر علماء کی ضرورت ہوگی. اور جب علماء مسجدوں کے اندر آئیں گے پھر یہ جھگڑے, ہاں جھگڑے زیادہ کس بات سے ہوتے ہیں, مولوی کا اپنا مفاد ہوتا ہے باقاعدہ, وہ اپنے مفاد کے لیے لوگوں کو استعمال کرتا ہے. اللہ اکبر. تو میرے بھائیو اسی سے جھگڑے, اسی سے فرقہ بندیاں اور عجیب و غریب پھیلے ہوئے مسئلے, اسلام کے نام پر غلط باتیں, آج لوگوں کے عمل کی خرابیاں, ان کا بڑا باعث اللہ تعالیٰ معاف کرے یہ مولوی ہے, اس کی بے علمی, اس کی جہالت ہے, اور لوگوں کا اس ایسا رجحان ہے. تو میرے عزیز بھائیو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کو تعمیر کیا ہے, اس کو تعلیم و تربیت کا مرکز بنایا ہے, اس کو سیاسی امور نپٹانے کا مرکز بنایا ہے, جھگڑے سارے مسجد کے اندر حل ہو رہے ہیں. مسجد نبوی جیسے بنائی گئی تھی اور جو اس کے مقاصد اللہ کے نبی نے مقرر فرمائے تھے, ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم ایسے مسجدیں بنائیں, مسجدوں میں ایسے علماء کو مقرر کریں, پھر لوگوں کی توجہ مسجد کے ساتھ وابستہ کریں, تمام امور مساجد سے متعلق ہو جائیں. یہ پہلی بنیاد ہے جس سے معاشرہ انشاءاللہ اسلامی بن جائے گا. پہلا کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا, مسجد بن گئی, نماز با جماعت کا حکم بھی آ گیا, ورکعوا مع الراکعین, پھر لوگوں کو کیسے آگاہ کیا جائے کہ لوگوں جماعت شروع ہونے والی ہے, مختلف تجاویز دی ہیں. کسی نے کہا کوئی بگل بنا بجاؤ, سنگ بجاؤ اور اس طریقے سے لوگوں کو آگاہ کرو. ایک تجویز آئی کہ اونچی آواز سے ایک شخص کہے الصلاۃ جامعۃ, مسجد کی چھت سے آواز گونجے, پورے مدینے کے اندر آواز پہنچے, لوگوں نماز کھڑی ہو رہی ہے, جلدی جلدی نماز کے لیے آ جاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تجویز پسند کی. لیکن سبحان اللہ, ایک شخص آیا اگلی صبح آ کر, اس نے کہا اے اللہ کے رسول, میں نے خواب کے اندر یہ کلمات سنے ہیں, یہ کلمات مجھے سکھائے گئے خواب کے اندر, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ, پوری اذان اس نے سنائی کہ خواب میں کسی نے آ کر مجھے یہ اذان سنائی ہے, سکھائی ہے, اور کہا ہے کہ جماعت کا اعلان کرنے کے لیے, نماز کا اعلان کرنے کے لیے تم اذان کہا کرو. جب اس شخص نے آ کر اپنا خواب سنایا, خواب میں الفاظ یاد کر کے اللہ کے نبی کو سنائے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بالکل یہ خواب درست ہے, خواب سچا ہے, اس کے مطابق یہ عمل ہوگا. اللہ کے نبی نے تائید فرما دی, اللہ کے نبی نے یہ کلمات منظور کر دیے, اور یہاں سے اذان شروع ہو گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بلال کو یہ سارے الفاظ یاد کروا دو، بلال کو سکھا دو، بلال کی آواز بلند بھی ہے، اس میں اس آواز کے اندر خوبصورتی بھی ہے، تو بلال کو یہ کلمات سکھا دو۔ اس نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سارے کلمات سکھا دیے۔ اللہ اکبر سے اذان شروع ہوئی ہے، جاؤ حدیث کی کتابوں میں اٹھا کے دیکھو، یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ پر اللہ معاف کرے، ہماری مسجدوں میں اللہ اکبر سے نہیں اذان شروع ہوتی، لوگوں نے اپنی اپنی مسجد کی نشانیاں رکھی ہوئی ہیں، یہ فلاں کی مسجد ہے، یہاں اس سے اذان شروع ہوگی، یہ کلمے شروع کیے جائیں گے، الصلاۃ والسلام فلاں فلاں، یہ اعلان۔ میرے بھائی کوئی جواز نہیں ہے، صحابی آ کر اذان کے کلمات سنا رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو منظوری دے رہے ہیں، پسند فرما رہے ہیں۔ اور یاد رکھو، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی بات کہی جائے، کوئی عمل کیا جائے، اللہ کے نبی اس کو منظور کر لیں، اس کی حیثیت حدیث رسول کی ہے۔ اس کی حیثیت کیا ہے؟ یہ اس شخص کی بات نہیں رہتی، اس کی حیثیت اللہ کے رسول کی حدیث کی ہے۔ تمام فقہا نے، محدثین نے جو اصول حدیث مقرر فرمائے ہیں شروع سے لے کر اب تک، اس میں یہی بنیادی اصول ہیں۔ اللہ کے نبی خود کوئی بات فرمائیں، حدیث ہے۔ اللہ کے نبی کوئی عمل کرے، حدیث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی بات کہہ دے، کوئی عمل کر دے، اللہ کے رسول اس کو پسند فرما دے، یہ بھی حدیث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بلال کو یہ الفاظ سن سکھا دو، وہ بلند آواز سے یہ کلمات کہے گا۔ اس نے بلال نے آسان دی، سبحان اللہ، بلال نے آسان دی۔ جب آسان کے کلمات سنے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگتے ہوئے مسجد میں آئے، آ کر کہنے لگے اے اللہ کے رسول، بینی یہ الفاظ خواب میں مجھے بھی سنائے گئے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اے اللہ کے رسول، یہ الفاظ اسی طریقے سے مجھے بھی خواب میں سنائے گئے۔ اللہ اکبر، اذان یہاں سے شروع ہو گئی ہے، اذان کے ساتھ با جماعت نماز شروع ہو گئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کوئی مسجد کے علاوہ گھر میں نماز نہیں پڑھے گا۔ میرے بھائیوں، نماز نہ پڑھیں یہ تو سوال ہی نہیں تھا، یہ تو سوال ہی نہیں تھا۔ اس دور میں منافق بھی نماز پڑھتے تھے، منافق بھی نماز پڑھتے تھے، یہ تصور بھی نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی کلمہ گو ہو، اپنے آپ کو مسلمان کہلوائے اور نماز نہ پڑھے۔ یہ ہماری آج کل کا مسئلہ ہے، بہت سارے مولوی فتویٰ دیتے ہوں گے، لیکن سن لو مسئلہ بڑا صاف، بغیر نماز کے اسلام ہے ہی نہیں۔ ایک آدمی لاکھ مرتبہ کلمہ پڑھے، لیکن اگر وہ نماز نہیں پڑھتا وہ مسلمان ہی نہیں۔ ایسا کفر ہے جس کو خارج عن الملہ قرار دیا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کی ملت میں شامل ہی نہیں ہوا۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ۔ اخوت دینی میں سب سے پہلا مسئلہ ہے ہی نماز۔ اللہ کے نبی مسجد بنا رہے ہیں، نماز کو قائم کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم نے اپنے گھر اگر اسلامی بنانے ہیں، اگر معاشرے اسلامی بنانے ہیں، تو اس کے لیے پہلی بنیاد یہ ہے کہ ہم اپنے گھروں میں نمازیں قائم کریں۔ ہمارے گھر میں بیوی ہو، بچے ہوں، بھائی ہوں، بڑے ہوں، چھوٹے ہوں، کوئی فرد ایسا نہ ہو جو نماز نہ پڑھتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچہ 7 سال کا ہو جائے، باپ کا فرض ہے اس کو ساتھ لے کے مسجد میں آئے، ساتھ لے کے مسجد میں آئے، نماز کی ترغیب دے، نماز اس کو سکھائے، نماز اس کو لا کے نماز پڑھائے، نماز کا عادی بنائے، اور اگر 10 سال کا ہو جائے پھر وہ نماز نہیں پڑھتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس باپ پر فرض ہے اس کو مارے، مار کے سختی کے ساتھ نماز پڑھائے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ باپ مسلمان اپنے مسلمان بیٹے کو نماز نہ پڑھائے، وہ نماز کے اندر سستی کرے۔ فرمایا باپ کا فرض ہے کہ وہ مار کے بچے کو نماز پڑھائے۔ نماز کے بغیر اسلام، اسلامی معاشرہ، اسلامی اخوت، اس کا تصور ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ نماز قائم ہوئی ہے سب سے پہلے، نماز کے قیام کے لیے مسجد تعمیر ہوئی ہے، مسجد میں اذان ہوئی ہے، جماعت کے ساتھ نماز کا اعلان ہوا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ گھروں میں نماز پڑھتے ہیں عذر ان کے پاس کوئی نہیں، میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان گھروں کو آگ لگا دوں، میں ان گھروں کو آگ لگا دوں جن گھروں میں لوگ آرام سے نمازیں پڑھ لیتے ہیں اور مسجد کی توجہ ہی نہیں کرتے، مسجد میں نہیں آتے۔ کتنا سخت حکم ہے، آگ سے جلانے کے لیے اللہ کے رسول نے کسی اور چیز کے لیے بات نہیں کہی، بلکہ فرمایا آگ کی سزا بالکل نہیں دینی چاہیے، جلانے کی سزا بالکل نہیں دینی چاہیے۔ بڑی سختی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، لیکن نماز کی حالت اور با جماعت نماز کی اہمیت یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو مسجد میں آ کے جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا، میرا دل چاہتا ہے میں اس گھر کو آگ لگا دوں، لیکن مجھے ڈر ہے اس گھر میں عورتیں ہیں، اس گھر میں بچے ہیں، عورتوں بچوں پر مسجد آنا فرض نہیں ہے، چھوٹی عمر کے بچے، بہت چھوٹی عمر کے بچے۔ فرمایا اس وجہ سے میں ان گھروں کو آگ نہیں لگاؤں گا، لیکن لوگوں کا عمل ایسا ہے گھروں میں نماز پڑھنے والا کہ میں چاہتا ہوں کہ ان کی وجہ سے میں گھروں کو آگ لگا۔ یہ ہے اہمیت نماز کی، نماز کا قیام، با جماعت نماز کا قیام، مسجد کی اہمیت، اسلامی معاشرے کی پہلی بنیاد۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچ کر سب سے پہلے یہ کام کیا، اور اس کے بعد دوسرا بڑا کام کیا کیا؟ میرے بھائیو، یہ سارے امور بڑے توجہ طلب ہیں، ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے ان تمام امور میں کیا معاملہ کیا ہے، لوگوں کی ضروریات کا خیال رکھا ہے، ان کے مسائل کو سمجھا ہے، یہ کھائیں گے کہاں سے، پیئیں گے کہاں سے، رہیں گے کیسے۔ اور اسلام، اسلام صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے، لوگ ہجرتیں کر کر کے آ رہے ہیں، جگہ جگہ سے پہنچ رہے ہیں، ان کے امور ہیں باقاعدہ، ان کے مسائل ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا کام یہ کیا ہے کہ مواخات قائم کر دی، انصار مہاجرین کے درمیان اخوت اسلامی کی بنیاد رکھ دی، ان کو بھائی بھائی بنا دیا۔ سبحان اللہ، ابتدا میں کیا کیفیت تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اخوت اسلامی کو اتنی اہمیت دی ہے، صحابہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے وارث قرار دے دیا، جیسے ماں باپ کے ورثے میں اولاد کا حق ہے، ایسے مواخات میں جو اسلامی بھائی چارہ قائم ہوا ہے، اسلام کی بنیاد پر معاشرہ قائم ہوا ہے، یہ وارث ہوں گے ایک دوسرے کے۔ پھر اس کے بعد وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ کی آیت اتری، تو اس میں پھر وراثت کا حق تو ختم کر دیا گیا، لیکن اخوت اسلامی کی بنیاد کو اسی طریقے سے قائم رکھا گیا۔ ایک مہاجر آتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے باسی انصاری کو کہہ دیتے کہ یہ تیرا بھائی ہے، یہ اسلام کا بھائی ہے، تیرے خاندان کا نہیں ہے، تیری برادری کا نہیں ہے، لیکن اسلام کا رشتہ خاندان اور برادری سے بھی زیادہ بڑا، جا اس کو تو اپنا بھائی سمجھ، اب اس کا کھانا پینا اس کی رہائش کا بندوبست تو نے کرنا ہے، جہاں تو رہتا ہے وہاں اپنے ساتھ اپنی جگہ میں سے حصہ دے گا۔ سبحان اللہ، دیکھو کیا اسٹریٹجی، کیا حکمت عملی ان دنوں میں جبکہ مشکلات بہت زیادہ ہیں، تنگی بہت زیادہ ہے، مالی پریشانیاں بہت زیادہ ہیں، مدینے کی آبادی بھی تھوڑی سی ہے اور ہجرت کر کے آنے والے لوگ پہنچ رہے ہیں، آباد کاری کا مسئلہ کھڑا ہو رہا ہے۔